نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة الرعد کی آیت نمبر 19 سے دیکھیں گے أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونوں یکساں ہو جائیں امپوسیبل ہے قرآن پڑھا ہوا اور قرآن نہ پڑھا ہوا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے لیکن نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں ہم سب اس آیت کے آئینے میں خود کو دیکھیں قرآن پڑھنا حق کو ماننا اور دوسروں کا فرق ہے یا ہم پڑھ کے بھی دوسروں کی طرح ہیں اب ہوتے کون ہیں یہ تذکر اولو الالباب والے لوگ یعنی اولو الالباب کون ہیں فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اسے مضبوط ماننے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن رابطوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو برقرار رکھتے ہیں یعنی توڑ کے نہیں رکھتے کٹتے نہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے برا حساب نہ لیا جائے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ اولئک لہم عقبۃ الدار جن کے لیے آخرت کا گھر ہے کیسا ہوگا جنات عدنی یدخلونہا ہمیشگی کی جنتیں جو ان کی ابدی قیام گاہیں ہوں گی وہ خود بھی اس میں داخل ہوں گے اور ان کے آبا اجداد اور ان کی بیوی اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے ملائکہ ہر دروازے سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے کیوں بما صبرتم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبۃ الدار تم پر سلامتی ہے تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر ہم ذرا ان آیات کو ان صفات کو اپنے اندر ڈھونڈ کے دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ یہ آیات جہاں تک میں نے ساتھ پڑھی ہیں یہ ایک فل پیکیج ہے مثال ہے کہ بعض لوگ شادی کے لیے خال لیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو اور کیا چاہیے ڈیکوریشن بھی کرانی ہے اچھا اسٹیج بھی سجانا ہے اچھا آپ نے برتن بھی ادھر سے ہی لینے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کا ایک فل پیکیج دیتے ہیں اور اس کی ریکوائرمنٹس الذین یوفون سے لے کر والذین صبروا اور اس کے بعد یدرون بالحسن سیاح پہ رکھتی ہیں یہ چند کام کر لے تو گارنٹی ہے جنت میں گھر کی جنت عدن کون سی جس کو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا حدیث میں آتا ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سبز مسمرد کی ہے اور ایک سرخ یاقوت کی اور ایک موتی کی اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے کیا خوبصورت ہوگی کچھ مشکل ہے صبر اللہ کی اطاعت پہ صبر نافرمانیوں سے رکنے کا صبر اپنے کردار کو خوبصورت کرنے کا صبر ٹھہراؤ پیدا کرنے کا صبر اپنی زبان کے اوپر قابو پانے والا صبر اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کا صبر یہ سب کچھ کریں گے تو بہتری ہوگی لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا پیکج بھی ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے تو آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے اللہم لا تجعلنا منہم ایسے لگتا ہے کہ خوبصورت اخلاق کے لوگ اس دنیا میں بھی اچھے ہیں وہاں بھی اچھے ہو جائیں گے اور جو یہاں قطع رحمی کرنے والے رشتوں کو توڑنے والے وہ وہاں بھی مارے جائیں گے یہاں قطع رحمی اور صلہ رحمی کی بات ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ کسی کو اپنے دنیاوی اغراض اور مقاصد کے لیے کاٹنا بھائی بہنوں کی ناراضگی ہے کیونکہ رشتہ نہیں لیا رشتہ نہیں دیا اور فلاں اس نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا یہ ہے قطر رمی، دین کی بنیاد پہ اگر آپ اپنے دین کو بچانے کے لیے کسی کو ایسی بات کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر درست نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی قاطع رحم نہیں ہوں گے. اس پہ ہم بات ڈیٹیل سے کر چکے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دین پڑھنے والوں کو ایک تانا بہت ملتا ہے کہ اچھا جی پھر دین رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم نہیں دیتا، اب آپ کو تو بس ایک ایک بات ساری وقت اچھی لگتی ہے، جی ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی نوبت نہ آئے. لیکن اسلام جس کو صلہ رحمی کی خوبصورت تصویر کہتا ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی اسی بات کی دعوت دو جو تمہیں اچھی لگی ہے. لوگوں کو برائیوں سے روکنا، اچھی بات کا حکم دینا، یہ ان سے وفاداری کی دلیل ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نفع طلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی تو نہیں. کیا ہے؟ ہمارے پاس فون میں ایک الارم جو بجتا ہے، دن میں جب بھی بجتا ہے تو اتنا احساس نہیں ہوتا جو صبح فجر سے پہلے کے لیے بجتا ہے. ایک عربی کا سانگ ہے سعد الغامدی کا، کہ انما دنیا فنا. یقین کریں جب بندہ آنکھ کھولے اور اس کے جملے لگے ہوتے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور دنیا کچھ نہیں، تو واقعی مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اس بات کو سننے کا. لا شعور میں انسان نیند اور بیداری کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو پہلے جملے ہر رات صبح اٹھتے یہی آتے ہیں. پھر اکثر جب شعور سے میں ذرا اپنی آنکھوں کو کھولوں دیکھوں، تو میں پھر اس وقت اپنی ایک ایک چیز کو سوچتی ہوں. عموماً دیکھیے کہ ہم دنیا کے غموں میں جیتے ہیں نا، تو کہتے ہیں یہ چیز یہ فنا ہونے والی ہے، یہ چیز یہ فنا ہونے والی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ بندے کا دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. یہ دنیا مل جائے یا چلی جائے، دونوں ایک برابر ہے. یہ دنیا فنا ہوگی اور اس کے بعد جو اصل چیز ہے وہ انسان کے پاس ہوگی، جو اس سے کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ باتیں ہوتی تھیں تو لوگ آگے سے بہانے کیا بناتے تھے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. کہو، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ صرف اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. یہدی الیہ من اناب، یہ ہے منیب ہونا نوب سے، کہ جو خود آئے گا اللہ بسم اللہ کر کے اس کو بلائے گا، اور جو نہیں آتا اس کو اللہ نہیں بلاتا. تم روٹھے ہم جھوٹے، ہماری بھی جان چھوٹی. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے، وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اطمینان قلب کی بات کی. کل ہم نے اپنی کلاس میں بہت ڈیٹیل سے بات کی کہ اصل میں سکون کب آتا ہے. ہم جب اپنے آپ کو نارمل پوزیشن میں رکھتے ہیں نا، تو ہم تھکتے نہیں ہیں، لیکن بہت زیادہ جھک جائیں یا بہت زیادہ اکڑ جائیں تو ہم تھکنے لگتے ہیں. بالکل اسی طرح جب ہم فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں نا، جو اللہ نے کہا ہے وہ فطرت کا حصہ ہے، ہم وہ کرتے ہیں تو ہم بہت مطمئن رہتے ہیں، سکون ملتا ہے. یہ قرآن پڑھ کے اطمینان کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں ایک بیلنس لائف کی طرف بلاتا ہے، اور اس سے دوری صرف گلٹ کو پیدا کرتی ہے. تو دلوں کا اطمینان، پیس باہر سے نہیں آئے گا، اندر سے آئے گا. آپ بڑی بڑی کانفرنسز کر لیجئے، بڑے بڑے فورم بنا لیجئے. آج پیس لفظ بہت معروف ہے. آپ ٹی وی چینلز بنا لیں، یا آپ کی کوششیں بہت اچھی ہیں، لیکن یاد رکھیے انسانیت کو اطمینان کب آئے گا؟ جب وہ دل میں اللہ کی یاد رکھے گا. ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے نا، جیسے آپ کے اسکول میں ہر کمرے کی، ہر جگہ کی کوئی خاص حیثیت ہے. اسی طرح ہمارے اس 5 سے 6 فٹ کے جسم میں دل کے اندر اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. جیسے سمجھنے کے لیے کہہ لیجئے کہ ہمارے جسم میں دل اللہ کا کمرہ ہے، وہاں اللہ رہتا ہے. جب اس دل کو ہم دنیا کی چیزوں سے بھر لیتے ہیں، یہاں کے غم، یہاں کی خوشیاں، یہاں کی ہرس، تو اللہ چلا جاتا ہے. اللہ خالی دل میں رہتا ہے، بھرے ہوئے دل میں نہیں اللہ رہتا. جب دل میں اللہ آتا ہے تو پورے جسم میں اطمینان کی ایک ایسی خوبصورت روح پڑتی ہے کہ جو انسان کو پرسکون کر دیتی ہے، اور یہی جنت میں ہوگی. پا لینے کا احساس معرفت کی بات ہے، اس کے علاوہ صرف ڈھگوسلے ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں، کذالک ارسلنا کفی امت قد خلت من قبلها، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے۔ اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا کہ وہم یکفرون بالرحمن۔ کسی نے بہت ہی خوبصورت کوٹیشن بھیجی، مجھے یاد نہیں کہ کس کا کال تھا، کسی امام ہی کا تھا، کہ اس شخص پہ تف ہے جو بڑے رحم دل انسان کو بھی غصے پہ لانے کا سبب بنے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنی ذات سے الرحمن ہے، لیکن وہ انسان انتہائی بد قسمت ہے کہ اللہ پھر اس کے لیے القہار اور الجبار بن جائے۔ ایک شخص ہے نا، اس کو غصہ ہر وقت آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں چھوڑو، ان کی تو عادت ہے، ہر وقت غصے میں آتے ہیں یا بات پہ بات غصے میں آتے ہیں۔ اور ایک ایسا ٹھنڈے صبح کا آدمی ہے کہ جس کو غصہ نہیں آتا، پھر جس دن اس کو غصہ آئے گا تو آپ کہیں گے نا کہ آج تو کسی نے حد کی ہوگی تبھی اس کو غصہ آیا۔ تو وہم یکفرون بالرحمن، ان سے کہو قل ہو ربی لا الہ الا ہوا، ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجاؤ ماوا ہے، یعنی اپنی مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی سے مانگتا ہوں، وہی میرے کام کرنے والا ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ ان لوگوں کو اثر نہیں ہو رہا، تو ان کو نہیں ہونا، کیونکہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یعنی اس قرآن کی آیتیں پڑھتے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ مراد یہ ہے کہ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظاہر ہونے کی امید لگائے بیٹھے، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ یہاں آپ دیکھیے کہ مکہ والوں کو اگر اللہ کے نبی ایک پیغام دیتے کہ لوگوں، میرے اوپر ایک ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی آیتیں پڑھو تو تمہیں جاب مل جائے گی، فلاں آیت پڑھو تو تمہاری بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، اور فلاں آیت پڑھو گے نا تو تمہارے رکے ہوئے کام ہوں گے، کوئی ایک بندہ بھی پورے مکہ میں ایسا تھا کہ جو آپ کی اس دعوت کا انکار کرتا؟ کہتے بھائی چلو فائدہ ہی ہے نا، کیونکہ میں نے تو ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کے جنتر منتر کرتے دیکھا ہے، قبروں پہ جا کے دیے چڑھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ چلو بھائی کوئی نہیں، مشکل میں پڑے ان کے بابے کی قبر پہ دیپ جلا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، شاید ہمارا کام بن جائے۔ کیا مشکل لگا لوگوں کو؟ یہ قرآن اگر سارے شعبے دے دکھاتا، کسی کو قرآن ماننا مشکل نہ تھا۔ ان کی مشکل کیا تھی؟ کہ یہ قرآن اس لائف سٹائل کو بدلاتا تھا، اس کلچر کا خاتمہ ہوتا ہوا ان کو دکھ رہا تھا جو باپ دادا کے نام سے چل رہا تھا۔ آج بھی لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، وہ اس کتاب کو کتاب ہدایت نہیں بنانا چاہتے، ان کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے آپ اس کی آیتیں حفظ کرا لیں، یاد کرا لیں، اس کو شعروں کی صورت میں پڑھا لیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے لیے نہیں آیا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ بل اللہ الامر جمیعا، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، یعنی اللہ کو کیا مشکل ہے ہدایت دینا؟ بالکل مشکل نہیں ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارۃ او تحل قریبا من دارهم حتى یأتی وعد اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا اور ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے، یہ ہوتا رہتا نا، آج وہاں سونامی آ گئی، وہاں ہریکین آ گیا، کہا یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی کو اب تسلی دی جا رہی، کوئی بات نہیں، دین کے نام پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اڑوا لیں، کیونکہ وَلَقَدْ اسْتُخْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ جو لفظ ہے نا فَأَمْلَيْتُ، میں اس کو پڑھتی ہوں نا تو دل چاہتا ہے کہ فوراً چپکے سے آگے گزر جاؤں، کیونکہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے نا، اللہ کہتا ہے میں نے ڈھیل دی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل کہیں قریب ہے۔ اور آخر کار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کیسی تھی میری سزا۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، پھر کیا وہ جو ہر ایک نفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے کی یہ کوششیں کر رہے ہیں؟ اللہ ہر بندے کے عملوں کو دیکھ رہا ہے، اس کی سوچوں کو، اس کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے، کیا لوگ اس کا مقابلہ کریں گے کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اے نبی، ان سے کہو اگر واقعی وہ اللہ کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ ہیں کون؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس جو ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈال دیتے ہو؟ حقیقت یہ کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ان کے لیے ان کی مکاریاں خوبصورت کر کے دکھائی گئیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ دعا کیجئے کہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جائے کہ اللہ ہی نہ اس کو ہدایت پہ آنے دے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دیکھیے، جس دنیا کو بچانے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا وہاں پھر بھی عذاب ہے، وہی مال اور دولت ان کے گلے کی پھانس بن جاتا ہے، وہی اولاد، وہی کیریئر اور وہی اسٹیٹس ان کے لیے گھن بن جاتا ہے جس کو پانے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اور آخرت کا عذاب پیچھے۔ وَمَا لَهُم مِّن اللَّهِ مِن وَاق، کوئی ایسا نہیں جو ان کو اللہ سے بچانے والا ہو۔ اس کے برعکس مثل الجنت التی وعید المتقون، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اللہ کا وعدہ اور اللہ وعدوں کے خلاف نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس کا سایہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ ہے انجام تقویٰ والوں کا، اور حق کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ یہ بھی بہت ڈرانے والی بات ہے کہ وہ اقبل کافرین النار، عربی زبان میں جس جملے میں کم سے کم لفظ ہونا وہ بہت خوبصورت مثال ہوتا ہے بلاغت کی۔ یہ بالکل اسی طرح کا جملہ، یہ کہنا جائے کہ کافروں کے لیے آگ تیار کی ہے۔ وہ اقبل کافرین النار، اللہ زینہ بھی اس میں نکل گیا، ہاں وہ عدت کا لفظ بھی نکل گیا۔ آپ اگر ایک ایک لفظ کو دیکھیں نا، اقبل کافرین النار، تین لفظ ہیں، انجام کافروں کا آگ ہے، تو زور پیدا ہوتا ہے نا کہ بس آگ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے ان کا نصیب۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اے نبی، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے، آپ ان کو صاف کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، بس میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ عربی کا فرمان آپ پر نازل کیا ہے۔ اب اگر آپ نے اس علم کے آنے کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ تو کوئی حامی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، اور کوئی اس کی پکڑ سے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ ولا واق، اللہ کا نام ہے الواق، نام ہے کہ نہیں، اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑتا ہے نا تو پھر کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، آپ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، کیونکہ ام الکتاب تو اسی کے پاس ہے۔ اس آیت میں تقدیر کے بارے میں بات ہے، اللہ نے اب تقدیریں لکھ دی اور اب ان تقدیروں کو مختلف انداز میں دنیا میں پیش کرتا ہے۔ دو طرح کا لکھا ہے، ایک وہ ہے جو مٹ سکتا ہے، بدل سکتا ہے، اور ایک وہ ہے جو نہیں مٹ سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت بھی دعا سے ٹل جاتی ہے، اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اگر آف کورس اللہ کی حدوں کے مطابق ہے، تو یہ عمر میں برکت کرتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جب نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ سب معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھ کر ہم سب کو اپنی بے بسی بتائی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کے لکھے کو نہیں مانتے تو پھر وہ صرف پچھتاتے ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ ہم آپ کے جیتے جی ان کو دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ یہاں کس دھمکی کی بات ہے؟ کفر کا مغلوب ہونا اور اسلام کا غالب ہونا، یعنی چاہے یہ آپ کے دور میں مغلوب ہو جائیں یا ابو بکر اور عمر کے دور میں مغلوب ہوں، یہ ہو کے رہیں گے۔ اللہ نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے اور اللہ کو حساب چکاتے کوئی دیر نہیں لگتی۔ اور بات کیا ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم اس زمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ اس آیت کی دو تین مختلف معنی کیے گئے۔ عام معروف معنی تو یہ ہے کہ کفر دب رہا ہے اور اسلام آ رہا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، یہ تفسیر تو ہوگی اللہ کے نبی کے دور کے ناطے سے۔ آج اس کو سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو زمین پر پانی بھر رہا ہے اور خشکی کم ہو رہی ہے، یعنی کناروں سے زمین کٹتی جا رہی ہے اور پانی ہو رہا ہے۔ اور تیسری تفسیر کی گئی کہ دنیا میں فاصلے کم ہو رہے ہیں، گلوبل ویلیج بن رہی ہے دنیا، جہاں آپ کو کئی مہینوں کے سفر سے پہنچ سکنا ہوتا تھا وہاں آپ چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں معنی اپنے حساب سے ٹھیک ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ حکومت کر رہا ہے اور کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں کہ وہ کسی کو بیٹی دینا چاہے اور کوئی بابا جی آ کے اس کو بیٹے میں بدل دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ وقت مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ حق کا انکار کرنے والے دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، یعنی خود ہی نبی بن کے آگے ہو، تو کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور پھر ہر شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے، یعنی اللہ بھی گواہ ہے اور صاحب علم بھی گواہ ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے نبی کی مخالفت تھی، جھٹلا رہے تھے، راہ جاتے کا بیر پال رہے تھے اللہ کے نبی سے۔ آپ ان کو کچھ نہیں کہتے تھے لیکن وہ بلوانا چاہتے تھے کہ یہ کچھ بولیں تاکہ ہم ان کے خلاف باتیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے دلائل کو رد کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اگلی سورت بھی ایک سورت ابراہیم نبی کے نام پر ہے، سورت رات بیچ میں دوسری تھی، پیچھے سورت یونس دیکھی، یوسف دیکھی، اور اب سورت ابراہیم، انبیاء کرام کے نام پر سورتوں میں سے تیسری سورت، سورت یونس بھی گزر گئی۔ بہرحال یہ کہ انبیاء کرام کے نام پر یہ سورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ ہے مقصد نزول قرآن۔ قرآن پاک میں بیسیوں آیات ہیں جو قرآن کے نزول کا مقصد واضح کرتی ہیں، لیکن جس خوبصورت طریقے سے یہ آیت بیان کرتی ہے کوئی اور آیت نہیں کر سکتی۔ اور وہ کیا کہ محمد، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، ان کے رب کی توفیق سے، اس رب کے راستے پر جو زبردست طور اپنی ذات میں آپ تعریف کیا گیا ہے، اور زمین و آسمان کی ساری موجودات کا وہ مالک ہے۔ ویل ہے کافروں کے لیے شدید عذاب کی، یعنی تباہ کن سزا ہے حق کو قبول نہ کرنے والوں کے لیے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ جن کا حال کیا ہے؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا جرم، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اور چاہتے کیا ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں۔ قرآن کا مقصد اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے جاؤ۔ لوگ کہاں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں؟ لا علمی، جہالت ایک اندھیرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ظلم جو قیامت کے دن اندھیرے بنیں گے، حق نہ دیا جائے تو لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ تو کتاب کا اصل مقصد ترجمہ یاد کرانا نہیں، اس کی قسمیں، قول، تعویذ بنانا، بیٹیوں کی شادیوں پہ سر سے گزارنا نہیں، بلکہ لتخرج الناس من الظلمات. اور آپ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ لوگ خود ہی نکل آئیں، تخرج کا لفظ گرامر کے اعتبار سے یہ بتا رہا ہے کہ نکالنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ لوگوں کو نکالنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں، جن کو اندھیرے میں سونے کی عادت ہو جاتی ہے نا، ان کو روشنی اچھی نہیں لگتی. آپ کہتے ہیں لائٹ جلاؤ، صبح ہو گئی، وہ کہتے ہیں بند کر دو لائٹ، اور رضائی منہ پہ لے لیں گے. یہی دنیا میں خواہش پرست لوگوں کا حال ہوتا ہے. وہ اچھی بھلی اپنی مزے میں سو رہے ہیں، خواب غفلت میں اپنی مرضی سے سوئے، جاگے، شادیاں، منگنیاں، جوڑے بنائے، یہ کیا، کوئی مر گیا تو جا کے کچھ پڑھ پڑھائے، پھر جمعے کو گئے مسجد میں آخری وقت میں دو فرض پڑھ کے آگے. وہ بڑے خوش تھے، آپ نے جا کے بیچ میں ایک ایسی روشنی جلا دی کہ ان کو اندر پڑی بھی دھول بھی دکھنے لگی. وہ کہتے ہیں نہیں، لائٹ ڈم کر دو تاکہ ہمیں اپنی خامیاں نہ دکھیں. لوگ ڈم لائٹ میں خوش رہتے ہیں، رومانٹک لگتی ہے اور گند بھی نہیں دکھتا، جو مرضی کھا جو پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیسے لوگوں کی زندگی میں جب قرآن کا نور آتا ہے تو پھر ان کی راتوں کی بھی نیند چھوڑے، دن کا چین رخصت ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم اتنے گندے تھے. اور حیات دنیا کی جو حب ہے نا، اور یسدون عن سبیل اللہ، اور اس کے اندر ٹیڑھ پن پیدا کرنا، یہ چل ہی نہیں سکتا قرآن کی روشنی میں. سچا قرآن کسی کے افکار اور کسی کے نظریات سے پاک جب آپ سنیں گے تو آپ کو اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کرنے کی اجازت یہ نہیں دے گا. پھر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا تو اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. تو ہمیں اب کس زبان میں سیکھنا؟ اپنی زبان میں سیکھنا. وہ عرب تھے، انہوں نے عربی میں پڑھ لیا، ہم اردو میں، تو ہمیں اس کو اردو میں سمجھنا پڑے گا. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، یعنی کوئی عربی سمجھنے والے بھی بھٹک گئے، اس کو نہ سن سکے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ بالا دست اور حکیم ہے. یعنی یہ نہیں ضروری کہ قرآن سمجھ آ جائے تو بندہ بدل بھی جائے، ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھ آ جائے تو بات نہیں بنتی جب تک دل کے تار نہ ہلے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا نُخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. دیکھیے گا، اس آیت میں بالکل وہی مقصد ہے جو شروع میں قرآن کا بیان کیا گیا. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہو. یہ دو درجے ہیں صبار اور شکور کے، آدھا دین صبر سے مل جاتا ہے، آدھا شکر سے ملتا ہے. بنی اسرائیل کو تورات میں بھی یہی پیغام دیا گیا تھا جو آج ہمیں قرآن میں دیا گیا، کہ اٹھو، اندھیروں سے نکلو، روشنی میں جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑی آزمائش تھی. اور یاد کرو تمہارے رب نے خبردار کر دیا، کیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بڑی سخت ہے. خوبصورت ترین آیت ہے سورت کی. اس سورت میں اور بھی بڑی پیاری آیتیں آنے والی ہیں آگے، ایسے لگتا ہے موتیوں جیسی آیتیں ہیں. اصل بات ہے شکر گزار بندہ خیر ہی خیر پاتا ہے، نہ قدرہ نہ شکرہ بندہ سیلف پٹی کا شکار، سیلف بلیمنگ، ہمیشہ دوسروں کو کہے گا کہ یہ میرے اوپر ظلم کرتے ہیں، یہ مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتے، یہ عورت جب سے گھر میں آئی ہے میرا گھر برباد ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ گیا. یہ ناشکری کے رویے ہیں، شکر سے نعمت بڑھتی ہے. جیسے آپ کسی کا کھانا کھا کے کہیں بہت اچھا تھا، آپ کی چیز کھا کے بہت اچھا لگا، تو لا محالہ وہ چاہے گا کہ جب بھی آئندہ پکائے آپ کو ضرور دے. چاپلوسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن خوشگواری کے ساتھ آپ اچھے جذبات کے اظہار کر دیں. اور اگر کوئی آپ کو کھانا دے اور آپ کہیں ہم تو کھاتے ہی نہیں، پڑا ہوا ہے، سڑ رہا ہے، کوئی کھاتا ہی نہیں، بچے تو بس میرے ہی ہاتھ کا کھاتے ہیں، تو اگلی دفعہ آپ کو کوئی نہیں بھیجے گا. بالکل اللہ کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ یہی ہے، نعمت لیتے جائیں گے، شکر کرتے جائیں، اس کا حق ادا کرتے جائیں، شکر بالقلب، شکر باللسان اور شکر بالجوارح کرتے جائیں، پھر نعمتیں سنبھالتے نہیں تھکیں گے. آپ تھک جائیں گے لیکن نعمتیں بارش کی طرح آپ پہ برسیں گی. اور صرف اگر محرومیاں پالیں گے تو آپ دنیا سے محروم چلے جائیں گے. محروم کو تو شاید قبر بھی نہیں اپنی پسند آئے گی، اس کو اگر تھوڑی ہوش ہو تو وہ کہے گا ہائے قبر بھی سخت مٹی کی ملی ہے، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں تھی۔ تو ناشکری کے رویوں کو بدلے، آپ دنیا میں آ جائیں گے، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا، اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے کفر کرو تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات سے آپ محمود ہیں۔ یعنی اللہ کی کرسی ہمارے ووٹوں پہ نہیں چلی ہوئی، سارے جو چلے جاؤ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، قدسی حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے لوگ اللہ کا کفر کر دیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ساری دنیا کے لوگ اللہ کی تعریفیں کر کے مومن ہو جائیں اللہ کو کوئی نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ وہ غنی اور حمید ہے، اس کو کیا پرواہ۔ دیکھیں انسان شروع شروع میں ہوتا ہے نا، کوئی اس کی تعریف کرے اس کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب ساری تعریف کرنے لگے نا تو پھر وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو اب یہ تو سب کہہ رہے ہیں۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی، قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت ساری قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے، ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے حیرت سے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس کی طرف سے بہت زیادہ اضطراب پیدا کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسولوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب میں کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم ہی جیسے ایک بشر ہو، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا کے دور سے ہو رہی تھی، اچھا تو لے آؤ کوئی کھلی دلیل۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور ہمارے اختیار میں یہ نہیں کہ ہم تمہیں کوئی دلیل یا سند لا کر دکھائیں، کیونکہ سند تو اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی، اور جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ جن کو نہیں ماننا ہوتا نا وہ نبیوں سے بھی اکڑیں گے۔ میں سوچتی ہوں بعض لوگوں کی ضرورت، بالکل ادب سے کورے ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کی زندگی میں اگر نبی بھی آ جائیں گے نا تو وہ ان کے ساتھ یہی بات کریں گے، انجام ان کا کیا ہوا کچھ اگلی بات میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سن کے سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔